جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مجیب مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ وہ یہ سوال بھی ان کی طرف، بلکہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شوال میں عمرہ کر لیا تو اب آپ کو حج تک رکنا ہوگا یا حج بھی ادا کرنا ہوگا، حج فرض ہو جائے گا اگر شوال میں عمرہ کریں تو۔ کیا ایسی کوئی ممانعت ہے شوال کے مہینے میں عمرہ وغیرہ کرنے کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی فرضیت کے حوالے سے یہ جو لوگوں میں ایک بات مشہور ہے جس کا آپ نے سوال میں ذکر بھی کیا ہے، کہ جس نے شوال المکرم میں عمرہ ادا کیا تو اب اس کے اوپر حج بھی فرض ہو جائے گا، اب وہ حج تک رکا رہے یا اب گھر پہنچنے کے بعد اس کو حج کرنا ہی کرنا ہے، تو اس حوالے سے عوام الناس میں یہ بات جو مشہور ہو چکی ہے کہ حج فرض ہو جائے گا، تو مطلقاً ایسا نہیں ہے۔
ٹھیک
ہے، ہر وہ شخص جو مدینہ منورہ میں عید کرنے کے بعد یا شوال المکرم میں وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، یا مدینہ منورہ سے وہ شوال المکرم میں پھر مکہ مکرمہ حاضر ہوتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو مطلقاً ہر صورت میں ایسا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
بعض افراد پر حج فرض ہو بھی سکتا ہے،
صحیح،
اور بعض لوگوں پہ شوال المکرم میں مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں ہونے کے باوجود، عمرہ ادا کرنے کے باوجود حج فرض نہ ہو، اچھا، ایسی بھی صورت بن سکتی،
یعنی ہو بھی سکتا ہے۔
جی جی،
اچھا، کیا صورت؟
تو اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے جہاں دیگر شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، وہیں زاد راہ پر قدرت بھی شرط ہے، اور زاد راہ کا دوسرے لفظوں میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہ استطاعت بھی ضروری ہے، اور اس استطاعت کے اندر مکہ مکرمہ جانے، وہاں سے واپس گھر آنے، مکہ مکرمہ میں حج کے حوالے سے جتنا رکنے کا معاملہ ہوگا اتنے دن عرصے رکنے، اور اس سارے پیریڈ میں گھر والوں کا جو نان نفقہ اس کے ذمے لازم ہوتا ہے، ان سب کے نان نفقے پر قدرت بھی ضروری ہے۔
ٹھیک،
اب اگر کوئی شخص شوال المکرم میں وہاں موجود ہے مکہ مکرمہ میں، اب چاہے اس نے عمرہ کیا شوال المکرم میں، چاہے اس نے عمرہ نہ کیا، تو عمرہ کرنے نہ کرنے کا کوئی معاملہ ایسا شرط، عمرہ شرط نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں ہی اگر اس نے عید کی، شوال المکرم کا مہینہ اس نے پا لیا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کے نے حج فرض پہلے ادا کر چکا ہے یا نہیں۔
صحیح،
اگر فرض حج یہ پہلے ادا کر چکا تو اب چاہے جتنی بھی استطاعت ہو، اس کے اوپر دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے،
کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار ہی مسلمان مرد یا عورت پر لازم فرمایا ہے، جو کہ صاحب استطاعت ہو۔ تو جب کوئی حج ادا کر چکا تو اب اس پہ دوبارہ حج لازم نہیں، چاہے اب جتنی بھی استطاعت ہو۔ اب دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی بھی حج نہیں کیا، فرض حج اس نے ادا نہیں کیا، اب دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ شخص صاحب استطاعت ہے یا صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اگر صاحب استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے ایک بڑی تعداد ہے جس نے ماہ رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی کے لیے اتنی رقم جتنے میں عمرہ ہو سکے, اب وہ چاہے 2 لاکھ میں ہو, 2.25 لاکھ میں ہو, 2.5 لاکھ میں ہو, اب اتنی ہی رقم اس نے جمع کی تھی جس کے ذریعے وہ عمرہ کر سکتا تھا اور عمرہ اس نے ادا کر لیا, یہ رقم ساری خرچ ہو چکی ہے. اب واپسی اس نے آنا ہے, واپسی آنے کے بعد دوبارہ سے محنت کرنی ہے, پھر پیسے جمع کرنے ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ جا کے ہی بندہ اتنی رقم جمع کر پائے گا کہ جس کے ذریعے حج کی ادائیگی ہو سکے. کوئی 7 سے 10 لاکھ کے درمیان کوئی خرچہ, اب جو حاجی
وہ بھی گورنمنٹ کا تقریبا
جی, تو اب یعنی 7 سے 10 لاکھ کے درمیان ہی اتنے لاکھ روپے ہوں تو پھر بندہ یہ سفری حج, سفر حج کے اخراجات میں, اب اس دوران جس میں 40 دن عام طور پہ حج کا پروسیس ہوتا ہے, اتنے دن تک حاجی سفر حج میں ہوتے ہیں, اتنے دن تک اپنے گھر والوں کا خرچہ, اگر کرائے پہ رہتا ہے تو مکان کا کرایہ, اس طرح کے لوازمات جو ایک بالکل واجبی صورت رکھتے ہیں, یہ سارے اخراجات بھی اس کو پرووائڈ کرنے ہوں گے اپنی غیر موجودگی میں. اب اگر کوئی شخص شوال المکرم میں مکہ مکرمہ میں ہے یا مکہ مکرمہ میں نہیں ہے, اپنے گھر پاکستان میں ہے, کراچی میں ہے, اگر اس کو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ سفر حج کے اخراجات برداشت کر سکے, اپنی سفر کے صورت میں اپنی غیر موجودگی میں گھر والوں کے نان نفقہ برداشت کر سکے, اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہوگا. اور اگر کوئی شخص چاہے کراچی میں ہو, چاہے اپنے شہر میں ہو, اپنے ملک میں ہو, یا مکہ مکرمہ میں ہو, اور اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ یہ سفر حج کے اخراجات بھی پورے کر سکتا ہے, اپنے سفر کے دوران اپنے پیچھے گھر والوں کے اخراجات بھی وہ پورے پورے ادا کر سکتا ہے, تو اب ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. اب حج فرض ہونے کے لیے اس کا مکہ مکرمہ میں ہونا یہ کوئی سبب نہیں بنا, یہ اپنے گھر پہ بھی ہوتا اور حج کی استطاعت پائی جاتی تو حج لازم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
تو مکہ مکرمہ میں ہونا یہ کوئی خاص شرط نہیں ہے,
اور شوال میں وہاں ہونا,
شوال میں وہاں ہونا یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے, ورنہ ہر اہل مکہ پہ حج لازم ہو جائے, چونکہ وہ تو پیدا ہی وہیں ہوئے, انہوں نے آنکھیں ہی وہیں کھولی, تو ہر مکہ میں رہنے والا شوال بھی پاتا ہے, تو کیا ہر مکہ میں رہنے والے پہ حج لازم ہو جائے گا؟ اس کے لیے بھی وہی استطاعت,
وہی شرط,
وہ ان کے استطاعت یقیناً ایک دوسرے ملک سے آنے والے شخص کے مقابلے میں کم ہوگی, لیکن استطاعت وہاں پر بھی ہے.
اچھا, وہاں بھی جو ظاہر ہے گورنمنٹ کے طور پر اس کا پورا پیکیج ہے, جو وہاں پہ بھی رہنے والے ان کو بھی فیس ادا کرنی پڑتی ہے, اور جو بھی نامہ, یہ سارے پیسے بھی اس میں شامل کریں گے.
اب یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. اب بالفرض ایک آدمی کے اوپر شوال المکرم میں وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور حج کی استطاعت بھی رکھتا ہے, اب وہ چاہے اپنا ویزا بڑھوا کر اتنے عرصے تک, یعنی لمبا 6 مہینے کا ویزا اگر کسی کو مل چکا ہے اور اس میں شوال المکرم سے ہی سمجھے اس کی یا مدت ابھی موجود ہے, حج تک وہاں رک سکتا ہے, لیکن حج کا ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ہر وہاں رہنے والے کو حج کی اجازت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں کی, وہ باقاعدہ اجازت نامہ ملے گا حج کے حوالے سے تو وہ حج کی ادائیگی کر پائے گا. اب اگر اس کو حج کی اجازت وہاں نہیں ملتی ہے صاحب استطاعت, اب اس کو اپنے ملک واپس آنا پڑتا ہے, اب آنے کے بعد اگر یہاں سے پھر اس کو حج پہ جانے کا موقع ملے, اسی سال اگر حج پہ جانے کا موقع مل رہا ہے, بعض لوگ جن کو حج پہ جانا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہی پروسیس کر کے
بالکل
وہاں موجود ہوتے ہیں عمرے کے لیے, پھر وہاں سے واپس آ کے دوبارہ حج کے پروسیس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں, تو اگر کسی پہ حج لازم ہو چکا اور وہ اسی سال حج کر سکتا ہے تو اسی سال اس کو حج کرنا ہوگا, اور اگر اس سال حج کرنے کی پرمیشن نہیں مل پا رہی تو صاحب استطاعت شخص پر جس نے پہلے کبھی حج نہ کیا ہو, اب اس کے اوپر حج کی ادائیگی لازم ہو جائے گی, اب آئندہ سال اس کو حج کی ادائیگی کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے, بہرحال ناظرین کرام, آپ نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے یہ مسئلہ سنا کہ استطاعت ہے تو اب چاہے آپ اپنے ملک میں ہیں, کسی بھی جگہ رہتے ہیں, تو ان کو اپنے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ضرور کوشش بھی کرنی ہوگی, اور جو بھی اس میں قانونی چارہ گوئی ہیں اور جو بھی پیکیجز لینے کی ان کو سہولت ہے. بعض لوگ جمیل صاحب اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے اتنے پیسے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کا تو لے سکتے ہیں, اب گورنمنٹ کے بعد آگے ہمارے پاس استطاعت اتنی نہیں ہوتی, کہ وہ پرائیویٹ عام طور پر کچھ لاکھ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ کئی سال سے اسی انتظار میں, تو قرآن دادی میں نام نہیں آیا, پھر آگے پھر قرآن دادی میں نام نہیں آیا, تو ایسے کیا کریں ان افراد کے لیے، کیا کہتے ہیں؟
ایسے افراد کے جن کی مالی استطاعت اتنی ہے کہ جس کے ذریعے وہ حج ادا کر سکتے ہیں، جانا آنا ان کے لیے میسر ہے. اب یہ ایک شیڈول بن جاتا ہے کہ ایک ملک سے کتنے حاجی سفر کریں گے، تو ہر ملک اپنے حساب سے ایک مخصوص لمٹ مقرر کر دیتے ہیں. تو اب اگر اس انتخاب میں، اس قرعہ اندازی میں ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن اگر آ جاتا تو یہ بالکل بآسانی چلے جاتے، تو حج کی فرضیت تو یہاں پہ لازم ہو جائے گی.
اچھا،
لیکن اب یہ ہے کہ قرعہ اندازی میں ان کا نام نہیں آ رہا، پچھلے سال نہیں آیا، اس سال نہیں آیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حج ان پہ فرض نہ ہو. حج کی ادائیگی فرض ہے، وہ صاحب استطاعت ہونے کے حیثیت سے لازم ہو چکی ہے.
وہ پھر ہر سال کی،
اب وہ ہر سال ان کو کوشش کرنی ہے کہ حج کی ادائیگی ہو سکے. اب اگر پانچ سال سے کسی کا نمبر نہیں آ رہا، قرآن اندازی کے باوجود میں نام نہیں آ رہا، تو اب ہر سال حج کی فیس یقیناً بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن اگر پانچ سال پہلے اتنی استطاعت تھی کہ حج فرض ہو چکا تھا اور اب وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج فرض نہ ہوا،
ختم ہو گیا. ایک دفعہ
حج کی فرضیت ثابت ہو چکی ہے، تو اب آدمی کو حج ادا کرنا ہی ہوگا. اب اس حج کی ادائیگی کے لیے بس ضرورت پھر وہ آئندہ قرض بھی لے سکتا ہے. کہ اب قرض آدمی جب ہی لے گئے، واپسی کی اس کو اسباب بھی میسر ہوں، تو بہرحال اپنے غیر ضروری اسباب، ساز و سامان وہ فروغ کر کے بھی حج کی ادائیگی کرنی ہوگی
جن پر حج فرض ہو چکا.
جن پر حج فرض ہو چکا
ہے، اور بلا عذر اس میں تاخیر بھی نہیں ہو.
جی جی. اب بعض اوقات حج فرض ہونے کے باوجود آدمی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں بیٹی کی شادی ہے.
جی ہاں بالکل.
تو اب اگر میں نے حج کر لیا تو بیٹی کی شادی کیسے کروں گا؟ تو دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ جس کی وجہ سے حج کی ادائیگی فرض ہو چکی، تو اب اس میں تاخیر کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. اور حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کے لیے بہت سخت وعید بھی ارشاد فرمائی گئی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اب چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بیزاری کے ساتھ اس جملے کو ادا فرمایا کہ چاہے یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے. تو یعنی اب اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، یہ ایک ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا ہے کہ میرے امتیوں کا ایمان پہ خاتمہ ہو، ان کو جنت لے کے جاؤں. لیکن جب آدمی اس حج کی فرضیت کے باوجود اس میں تاخیر کر رہا ہے، اس کو حیثیت نہیں دے رہا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جلال بھرے جملے ارشاد فرمائے. تو اب بیٹی کی شادی بھی ہو ہی جائے گی، بیٹوں کی بھی شادی ہو جائے گی، آپ نے یا ہم نے، کیونکہ موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے، شادی کے عین دن بھی دولہا یا دلہن کو بھی موت آ جاتی ہے، والدین کا بھی انتقال قریب میں ہو جاتے ہیں، گھر میں کسی نہ کسی کی موت میت کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اب شادی پھر آگے پوسٹ پون کر دی جاتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ حج کی ادائیگی جب فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کریں اور حج کی ادائیگی کر لیں. اور باقی وہاں جا کے جب آپ دعا کریں گے، تو آدمی جب اللہ تعالیٰ کے حضور دربار میں حاضر ہوگا، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوگی، اور وہاں التجا کرے گا، وہاں دعا کرے گا، تو انشاءاللہ یہ بیٹی بیٹوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، سارے معاملات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے.
بڑھتے ہیں ناظرین کے سوال کی طرف.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا قرض لے کر حج پر جا سکتے ہیں؟
آپ نے حج کی بات اور قرض کی بھی کچھ آپ نے کی، تو یہ قرض والے،
دیکھیں اگر کسی شخص کے اوپر حج کی ادائیگی فرض ہو چکی ہو، تو اب ایسے شخص کو حج کی ادائیگی میں اگر کچھ تنگی آ جائے، یعنی حج فرض ہو چکا تھا اور کسی بھی وجہ سے حج نہ کر سکا، تو آئندہ بھی وہ فرضیت باقی رہے گی. اب اگر اتنی استطاعت نہیں ہو پا رہی کہ اتنی موجود رقم میں حج ہو سکے، تو جتنی رقم کی اب حاجت ہے تو اتنی اس کو قرض لے کر بھی حج کی ادائیگی کرنی ہوگی. باقی یہ ہے کہ جس پہ حج فرض نہیں ہے، تو اب جب حج فرض نہیں ہے تو شریعت مطہرہ نے قرض لینے کا بھی حکم نہیں دیا کہ قرض لے کر حج پر جائے. اور قرض نارمل جو آدمی عمرے کے لیے یا حج کی ادائیگی کے لیے یا دیگر اور کاموں کے لیے بھی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے قرض لینے کی، تو قرض لینے والے کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اس کو ادا کروں گا، اور جب آدمی قرض کی ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو قرض لیے تو قرض ہوگی نہیں، ادا ہی نہیں ہوگی، اب وہ چاہے قربانی کے وقت پہ بھی ایسا موقع آتا ہے اور اسی طرح یہ حج کے مواقع پر بھی، یا ویسے ہی اس نے قرضہ لیا ہوا ہے تو جن کا قرضہ ہے وہ پیسے ان کو نہیں دے رہا اور یہ عمرے کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے، تو ایسے میں شریعت کچھ کہے گی انہیں؟
قرض لینے والے پر قرض دینے والے کا ایک احسان ہوتا ہے کہ کسی شخص کی مجبوری کے پیش نظر کوئی آدمی 150,000 یہ قرض دے دیتا ہے۔ اب قرض جس نے لے لیا، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو وقت اس نے دیا ہے قرض کی ادائیگی کا، اس وقت سے پہلے یا اس وقت کے آنے پر قرض کی ادائیگی کر دیں، کہ ایک احسان کا بدلہ ایک احسان، کہ اس نے احسان کیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وقت کے قرض کی ادائیگی کر دیں۔ اب اگر وقت پہ قرض کی ادائیگی نہیں کی اور ٹال مٹول یا پیسے نہیں ہیں، کام دھندا نہیں چل رہا، اب اس دوران عمرے پہ جانے کا ہوا تو عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، ادھر 500,000 اس سے لیے ہیں، 1,000,000 اس سے لیے ہیں، 2,00,000 اس سے لیے ہیں، وہ لوگ تقاضے کر رہے ہیں تو ان کو ٹال مٹولی کی جا رہی ہے کہ پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہو، یہاں عمرہ خود بھی جا رہا ہے، اپنی فیملی کو بھی لے کے جا رہا ہے، اور سالانہ یا جب موقع ملتا ہے وہ عمرہ قضا نہیں ہو رہا، ہر سال مطلب ایک روٹین کے مطابق عمرے بھی ہو رہے ہیں، وہ قرض خواہوں کے قرضے بھی چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس طرح لوگوں کو ان کے قرض کی ادائیگی میں جو ٹال مٹولی کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، غنی مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹولی سے کام لینا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اب قرض جن حضرات کا لیا ہے، ان حضرات کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ حج پہ گئے ہوئے،
یہ غیر حضرت کو نہیں کرنا چاہیے تھا،
تو یہ ان غیر حضرت کو کرنا نہیں چاہیے، حضرت کا لفظ یعنی جناب کے معنوں میں، اور ایسی شخصیت جناب کہلانے کے حقدار نہیں ہے جو لوگوں کو ستائیں، لوگوں کے قرضے دبائیں، تو لوگوں کا قرض ادا کریں اور جیتے جی ہی قرض ادا کریں۔ ویسے بھی حکم یہ ہے کہ جب بندہ سفر حج پہ یا عمرے پہ جائے تو اپنے اہل خانہ سے، اپنے لواحقین متعلقین رشتہ داروں سے معافی تلافی کر کے جائیں، پتہ نہیں یہ سفر آخری سفر نہ ہو، وہ سفر جب بھی آدمی کرے تو اس میں نیت سفر آخرت کی بھی کر لے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو حج پہ جانے کے آداب میں سے تو باقاعدہ یہ شمار کیا گیا کہ جن جن کے حقوق رہ گئے ہیں ان کو ادا کریں، جن کے ساتھ کبھی اس کو خیال آتا ہے میری زیادتی کی، ان سے معافی تلافی کر لیں، تاکہ لوگوں کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا یہ حق جو حج کی صورت میں بندہ اس کی ادائیگی کے لیے سفر کرے۔ اب لوگوں کے حق دبائے ہیں اور عمرے ہو رہے ہیں، لوگوں کے حق دبائے ہیں، نفلی حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، تو اس طرح کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر قرض خواہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ عمرہ کر لیں، بعد میں دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بعض اوقات ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ہم واپسی میں آ کے قرض دے دیں گے، یعنی ایک اندازہ ہے، اور قرض خواہوں کی طرف سے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اگر اضافی رقم لینے کی بھی حاجت پڑ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوالات۔
میں محمد بلال رات تاریخ اصل آباد سے بول رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امام کے پیچھے جب چار رکعت فرض ادا کرتے ہیں تو اس میں دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دیں۔
ٹھیک ہے جی، دوسری تیسری اور چوتھی رکعت، مزید۔
دارالفتا اہل سنت میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو صاحب استطاعت ہو اور اس پر قربانی واجب ہو، اگر وہ بیٹا ہو تو کیا وہ اپنی قربانی ابو کے حوالے کر سکتے ہیں کہ چلیں میں نہیں کرتا آپ کر لیں، تو پھر یہ ان کی قربانی ہوگی یا یہ میری ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ۔
انہوں نے کہا کہ جس پر ہے لازم وہ خود نہ کرے اور ابو کو دے دیں، کیا کہیں گے؟
قربانی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے نام پر بطور قربانی بندہ جانور ذبح کرے، جو شریعت مطہرہ نے جن جانوروں کی قربانی کو خاص کر دیا۔ اب اگر یہ جانور ان کی طرف سے، جنہوں نے سوال کیا یعنی بیٹا ہے، تو بیٹا اپنی طرف سے یہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی، اگر یہ بیٹا اپنے والد کی طرف سے اگر اس جانور کی قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پہ، تو والد کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ اگر بیٹے پہ قربانی واجب ہے اور بیٹا اپنے اوپر قربانی واجب ہونے کے باوجود خود اپنی طرف سے قربانی نہیں کر رہا بلکہ اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اب چاہے والد صاحب حیات ہوں یا ان کا انتقال ہو گیا ہوں, تو اگر وہ والد صاحب ہی کے نام پر قربانی کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی قربانی کا واجب باقی رہ جائے گا. تو جب کبھی بھی کسی صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہو جائے تو وہ اپنی قربانی کی ادائیگی نہ بھولے. اپنے طرف سے قربانی کے لیے جانور تو خاص کرے ہی کرے, ہاں اپنے والد کی طرف سے کرنا چاہتا ہے, والدہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو وہ اضافی ایک جانور اور لے آئے, یا والد والدہ وہ بھی صاحب استطاعت ہیں
تو پھر قربان
پھر ان کو بھی اپنی طرف سے ایک جانور کا اہتمام کرنا پڑے گا, یا ایک بڑے جانور میں ایک حصے کا اہتمام کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے یعنی ایثار کر رہا ہوں کہ میں قربانی پہلے والد صاحب کی طرف سے ہوگی پھر میں اپنی کروں گا, یہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے, یہ کوئی والدین کے احترام کے خلاف ہو جائے کہ والدین کی طرف سے قربانی کی نہیں اور اپنی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں.
صحیح,
اسی طرح کا معاملہ حج میں لوگوں کا آتا ہے,
ذہن میں یہی آ رہا,
جب والدین نے حج نہیں کیا تو بیٹے کا حج کیسے ہوگا. تو یاد رکھیں مالی استطاعت ہو, مالی عبادتیں ہوں یا جسمانی عبادتیں ہوں, یعنی نماز ہے یا روزہ ہے یہ جسمانی عبادتیں, مالی عبادتیں جیسے زکوٰۃ ہے یا حج کی ادائیگی ہے یا فطرہ وغیرہ ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کی ادائیگی کے لیے یہ کہیں پر بھی شرط نہیں ہے کہ پہلے والدین اس عبادت کو کر چکے ہوں پھر اولاد یہ عبادت کرے گی, ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. اسی طرح عقیقے کے اندر آ جائیں کہ جب تک والدین کا عقیقہ نہ ہوگا تو بیٹے کا عقیقہ نہیں ہو سکتا, اس باپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو آئیے اپنے بچوں کا بھی عقیقہ نہیں کر سکتا, تو یہ بالکل عوام میں یہ کانسیپٹ غلط ہے.
غلط,
ہاں اگر والدین پر قربانی واجب نہیں ہے, والدین پہ حج واجب نہیں ہے, یہ سعادت ہے اولاد کی کہ اپنا یہ واجب قربانی کا یا اپنا یہ حج کا فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والد یا اپنی والدہ ان کے طرف سے بھی قربانی کر لے, اگرچہ والدین پہ قربانی واجب نہ ہو تو یہ نفل ہو جائے گی. اسی طرح والدین پہ حج لازم نہیں ہے تو اپنے ساتھ انہیں بھی سفر حج پہ ساتھ لے کر جائے, یہ سعادتیں اٹھائے, ان کو بھی حج کرائے, ان کو بھی طواف کرائے, ان کو بھی سعی کرائے, ان کو بھی منیٰ مزدلفہ کی بہاریں دیکھنے کو ملیں, تو یہ ایک سعادت کی بات ہے. تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ والدین جب تک حج نہ کر لیں, والدین جب تک عمرہ نہ کر لیں, یا والدین جب تک عقیقہ نہ کر لیں یا قربانی نہ کر لیں تو اولاد ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی.
ٹھیک ہے,
ہر صاحب استطاعت کو اپنا یہ فرض یا واجب ادا کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے اگر وہ خیر خواہی اور نیک نیتی کے ساتھ یہ سب کام کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی مزید کون؟
مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری, مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ دار الافتاء ماشاء اللہ عز و جل, بہت پیارا اور علمی سلسلہ ہے. آج اس سلسلے میں میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ نمازیوں کی شرٹ کی بیک گراؤنڈ پہ کچھ تصویریں وغیرہ جانوروں کی اور کچھ انگلش وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے, کیا اس سے نماز میں یا دوسرے نمازیوں کی نماز میں دیکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں, اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
جی شرٹوں پہ تصاویر,
اب یہ ہے کہ ایسی تصاویر جو جاندار کی ہوں اور جاندار کا چہرہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہو تو ایسا لباس نماز میں پہننا ہی مکروہ تحریمی ہے, جائز نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور یہ آگے ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہو جس نے تصویر والا لباس پہنا ہوا ہے اور تصویر نمایاں ہے کسی بھی مرد کی یا کسی بھی جانور کی یا کسی بھی عورت کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کم از کم ممکن ہے کہ مسجد میں عورت والی تصویر والے چہرے کے ساتھ عمومی طور پہ کوئی نہیں آئے گا, مرد والی تصویر کے ساتھ آ جائے یا جانور کی تصویر کے ساتھ کوئی نادان آ جائے. تو اب یہ ہے کہ جو شخص پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کے اندر ایک توجہ بٹنے کی صورت تو بنے گی, جب وہ نماز پڑھے گا سامنے تصویر والا کوئی شخص قیام میں کھڑا ہے توجہ بٹنے کا ایک خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں بھی آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کی نماز میں توجہ بٹنے سے بچے اور سادہ ہی لباس ہو, سادی ہی شرٹ ہو جس میں کسی قسم کی ایسا پرنٹ نہ ہو, ایسی چیزیں نہ بنی ہوں کہ جس میں پیچھے نماز پڑھنے والا بجائے سجدے کی طرف دیکھنے کے وہ اس منظر کو ہی دیکھتا رہے, کیا لکھا ہوا ہے وہ لکھائیاں ہی پڑھتا رہے. تو نمازی کو چاہیے کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا ہی رکھے اور نماز جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس پہ بھی اپنی نماز کو کراہت سے بچانے کے لیے سجدے کے مقام پر ہی نظر رکھنی چاہیے, یہ بھی اپنی نگاہوں کو اٹھا کے آگے صف میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی شرٹوں پہ کیا لکھا ہوا ہے, کون سی کمپنی کا نام ہے, یہ کمپنی کب وجود میں آئی, تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بجائے نماز کی طرف توجہ دیں.
ان کی وہ تصویر کے یہ پوچھ رہے ہیں نا, تصویر سامنے ہے اور یہ اس کے پیچھے پڑھ رہا ہے.
تصویر کا حکم ہے کہ تصویر اگر پورے قد والی ہو جس میں چہرہ بھی آدمی کا یا عورت کا یا جانور کا, جاندار کا چہرہ واضح ہے اور وہ پورا قد ہے یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اگر وہ ہے اور سامنے موجود ہے نمازی کے, تو اس صورت میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی ہوگا. اور اگر وہ پورے قد کی تصویر نہیں ہے, آدھے قد کی ہے یا صرف چہرہ ہی نمایاں طور پہ نظر آ رہا ہے جاندار کا, تو پھر اس صورت میں اگر وہ سامنے ہے تو پورے قد کے نہ ہونے کی وجہ سے اب نماز میں کراہت تنزیہی پیدا ہوگی. تو بہرحال دونوں صورتوں میں اس اگلے شخص پر اتنا خیال کرنا ضروری ہے کہ نماز میں ایک تو ایسا لباس نہ پہنے, دوسرا مسجد کے اندر ہے اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ یا رحمت وہ نازل ہوتے ہیں, اترتے ہیں مسلمانوں کی دعاؤں پہ. آمین کہنے کے وقت جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور آمین کہتا ہے تو وہ بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں فرشتے, تو ایسے مقام پہ جہاں ملائکہ رحمت کا نزول, وہاں تصویریں نہیں ہونی چاہیے. اپنے گھروں میں کو بھی تصاویر سے ہمیں پاک صاف رکھنا چاہیے کہ جس گھر میں تصویر کی تعظیم ہو رہی ہو اس مقام پہ ملائکہ رحمت نہیں آتے. اب جو لباس میں تصویر چاہے فرنٹ پہ ہو یا بیک پہ ہو, یہ تصویر تعظیم کے طور پہ یعنی ایک قسم کی تعظیم ہے, ایک قسم کی ایک اہمیت آپ نے دی ہے جب ہی آپ نے اس شرٹ کو پہنا ہے, چاہے فرنٹ پہ تصویر ہو یا بیک پہ. ہاں اگر کوئی تعظیم نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن عمومی طور پہ یہ محل تعظیم ہے. تو اس لیے تصاویر والی شرٹ یا اس طرح کے لباس پہننے سے بھی گریز کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, آپ نے بڑی وضاحت اس کی کر دی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ وہم بھی ہوتے ہیں, بعض چیزیں تصویر نہیں ہو رہی ہوتی نا. اب ایک بعض ہے بالفر اس کا پر بنا ہوا, ٹھیک ہے, چہرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے, یا بعض شرٹیں ایسی ہوتی ہیں ان کا لوگو کوئی ایسا ہوتا ہے, تو اس بیچارے کے پیچھے بھی بہت سے لوگ لگ جاتے ہیں کہ یار یہ تم کیا پہن کے آیا ہو ہماری نماز پیچھے. اب اس سے اس کی کوئی نماز میں فرق پڑے گا؟
اصل جو تصویر کی ممانعت میں ہے چہرہ, تو یعنی اگر چہرہ نہیں ہے باقی جیسے آپ نے کوئی شاہین ہے, کوئی پرندہ ہے یا کوئی گھوڑا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, ہاں کسی بھی کمپنی کا جو لباس سے تعلق رکھنے والی ہے اس کا ایک کوئی لوگو ہے اور اس لوگو میں کسی جانور کو انہوں نے انتخاب کیا ہے, لیکن اس کا چہرہ نمایاں نہیں ہے. بعض شرٹوں میں بعض لباس کے اندر وہ شاہین بنا ہے لیکن شاہین کا چہرہ نمایاں نہیں ہے, اس کے پر واضح ہیں, پر نظر آ رہے ہیں, اس کے پنجے نظر آ رہے ہیں لیکن چہرہ دیکھنے میں چہرہ واضح نہیں ہے, تو پھر اس کو ممنوع تصویر شمار نہیں کیا جائے گا. یا بعض اوقات وہ سلائی سے ہی اس کڑھائی کے اسٹائل سے ہی کوئی چیز پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہے اور اس کے اوپر کوئی سوار ہے, نہ سوار کا چہرہ نظر آ رہا ہے نہ اس گھوڑے کا کوئی چہرہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, بس ایک لگ رہا ہے کہ یہ کوئی گھوڑا ہے اور یہ کوئی سوار ہے. یہ اس طرح کے مختلف مونوگرام شرٹوں میں بنے ہوتے ہیں, تو جب چہرہ واضح نہیں ہو رہا تو پھر وہ ممنوع تصویر میں شامل نہیں ہوگا.
ٹھیک,
پھر وہ تصویر بھی ایسی ممنوع کہ جو سجدے کے مقام پہ رکھی جائے اور آدمی کھڑے ہو کر اس کو دیکھیں, اس کا چہرہ نمایاں ہو,
اعضا واضح ہو جائیں,
اعضا کی مطلب وضاحت ہو رہی ہو کہ یہ آنکھ ہے, یہ ناک ہے, یہ منہ ہے, یہ اس کا یہ چہرہ ہے, تو ممانعت ہے. اور اگر وہ سجدے کے مقام پہ رکھیں اور ہم کھڑے ہو کے دیکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, تو وہ بہت ہی مائنر سی ایک صورت بن جاتی ہے. ایسی چھوٹی تصویریں پھر نماز میں کراہت پیدا نہیں کرتی. لیکن بات وہی ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ اپنی نماز کے لیے بھی اور دوسروں کی نماز کو بھی کراہت سے بچانے کے لیے ایسے لباس نہ پہنیں.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرے یہ سوال ہے کہ جس شخص نے میت کو غسل دیا ہو کیا اس پر غسل کرنا لازم ہوتا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں.
ٹھیک ہے, یہ بھی سوال کافی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. بعض کا ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ابھی غسل دیا ہے, نماز جنازہ بھی ادا کرنی, تو آپ کیا کہیں؟
غسل میت جن جن افراد نے اس میں تعاون کیا ہے, جس نے غسل میت جو کر رہا ہوتا ہے غسال, تو اس پہ غسل کرنا غسل میت کے بعد یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. البتہ مستحب ہے کہ اگر کسی نے غسل میت کا معاملہ کیا ہے, غسال ہے, غسل دیا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے. تو غسل کرنا لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اب یہ کہ میت کو نہلانے کی وجہ سے بعض اوقات کچھ نجاست بعض میتوں سے خارج ہو جاتی ہیں، تو اب اس کی چھینٹیں کہیں کپڑے پہ آ گئیں یا کہیں گھٹنوں پہ یا پنلیوں پہ یا پاؤں پر لگ گئیں، تو اگر نجاست واقعتاً نکل کے لگی ہے تو پھر تو اس کا پاک کرنا اتنے حصے کا جو حصہ ناپاک ہوا ضروری ہے، اور اگر بظاہر کوئی نجاست نہیں نکلی تو اس صورت میں کپڑے کا یا پاؤں کا دھونا لازم نہیں ہے، ایک بہتر صورت ہے کہ آدمی غسل کر لے۔
ٹھیک ہے،
تو یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا،
مستحب تک ہے،
مستحب درجے تک یہ حکم ہے غسل میت کرنے والوں کے، غسل میت دینے والوں کے لیے مستحب حکم ہے کہ وہ غسل کر لیں۔
ٹھیک ہے، باقی اپنی اگر ناپاکی لگی ہے تو وہ دھو کر،
اس کا دھونا اگر نجاست واقعتاً لگی ہے تو اس کا دھونا فرض ہوگا، بلا وجہ وسوسے میں نہ آئیں کہ ناپاکی نکلی ہوگی تو ایسا ہوا ہوگا تو چھینٹیں ہی لگ گئی ہوں
گی،
تو ان وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ وسوسوں کی کاٹ کی جائے اور اس طرح اپنے کپڑوں کو نہ دھوئیں۔
ٹھیک ہے،
صرف وسوسوں کی وجہ سے۔
اچھا، میت بھی گھر سے جائے نا، تو اب کئیوں گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ پیچھے گھر والے جو افراد ہیں وہ بھی ایک دفعہ نہا لیں، اور یہ وہ، یہ کیسی عجیب و غریب،
بالکل عجیب و غریب ہی حرکتیں ہیں جو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جس جگہ غسل میت ہوا 40 دن تک وہاں پہ اگربتی لگائی جائے گی، اس جگہ کو روزانہ پوچھا لگایا جائے گا جس جگہ
خاص اہتمام
میت ہو، تو یہ نہ جانے یہ وسوسوں میں قوم کیوں پڑ رہی ہے۔ وسوسے چھوڑ دیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جس جگہ غسل میت ہوا ہو وہاں 40 دن تک ہمیں چراغ جلانا ہے یا اگربتی لگانی ہے یا اس جگہ کو روزانہ پوچھا لگانا ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عورتیں خواتین جو بالوں کو جوڑا بناتی تو اب کچھ بال چھوڑ کر کچھ کا جوڑا بنانا کیا ہے؟
پورے بالوں کا جوڑا بنائیں یا آدھے بالوں کا جوڑا بنائیں اور بقیہ بال لٹکا دیں، تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کو اتنا تو پابند شریعت مطہرہ نے کیا ہے کہ وہ اپنے بالوں کو غیر محرم سے چھپائیں گی، اب وہ چاہے جوڑا باندھا ہو جوڑا نہ باندھا ہو، لٹکے ہوں چٹیا بندی ہو نہ بندی ہو، غیر محرم کی ان کے بالوں پر بھی نظر نہ پڑے۔
ٹھیک ہے، رمضان شریف کا روزہ قضا ہو گیا تھا، خواتین کی طرف سے سوال ہے، تو اب اس روزے کو رکھ رہے ہیں اور کسی وجہ سے وہ قضا روزہ بھی ٹوٹ گیا، تو دو رکھنے ہوں گے اب یا ایک ہی؟
جو ماہ رمضان کے روزے اگر کسی نے قضا کے طور پہ کسی بھی مہینے میں اب رکھنے کی صورت بنائی اور وہ ٹوٹ گیا تو دو روزے نہیں ہوں گے، وہ ایک ہی روزہ جو ماہ رمضان کا انہوں نے رکھنا تھا بطور قضا، اب وہی روزہ ان کو رکھنا ہوگا، وہ روزہ تو ٹوٹ گیا وہ ہوا ہی نہیں
کچھ بھی نہیں،
گویا کہ ماہ رمضان کے اس روزے کا جو چھوٹا تھا اس کا مطالبہ اب بھی باقی ہے۔
صحیح ہے،
تو ایسا نہیں ہے کہ ایک تو رمضان کا روزہ رکھنا تھا اور ایک روزہ یہ رکھا اور وہ توڑ دیا تو یہ دوسرا رکھنا پڑے گا، دو رکھنے پڑیں گے، تو دو نہیں رکھنے، ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ باقی رہا یہ کہ اگر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ جو شریعت نے لازم نہیں کیا تھا وہ روزہ اس نے رکھا اور اب کسی بھی سبب سے وہ روزہ ٹوٹ گیا، چاہے اس نے کسی ناگہانی طور پہ یا اچانک خطا ان اس نے کوئی چیز کھا لی یا حلق سے نیچے کوئی چیز اتر گئی، بھول کا معاملہ الگ ہے کہ بھولے سے کھا لیا پی لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یاد ہے اور حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو اس صورت میں نفل روزہ ٹوٹ گیا، یا عورتوں کے مخصوص ایام روزے کے درمیان شروع ہو گئے تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا کرنی ہوگی،
نفل روزے
کی قضا کرنی ہوگی۔ شریعت نے لازم نہیں کیا تھا، از خود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اب اس روزے کو پورا کرنا لازم۔
ٹھیک،
اب یہ درمیان میں روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اب اس کی بعد میں قضا کریں گے، یعنی یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اب گویا اس کی تکمیل لازم ہوئی تھی، اب اس کی قضا کرنی پڑی۔ رہا معاملہ ماہ رمضان کے روزے کا، وہ پہلے سے ہی اس روزے کا مطالبہ تھا، اب یہ قضا روزے رکھے ٹوٹ گیا تو وہ مطالبہ مکمل طور پہ ادا نہیں ہوا، اب ایک روزے کا پھر دوبارہ مطالبہ رہے گا۔
ٹھیک ہے، ایک ہی روزہ رکھنا،
ایک ہی روزہ رکھنا۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ حج ہم پر فرض ہو گیا، جیسے کہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے کہ ایک سال میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی. تو حج کی ایسے کوئی ہے نصاب ہے یا حج کا ہم کیسے پتہ چلے گا ہم پہ فرض؟ جزاک اللہ خیر.
میں چاہوں گا کوئی ہمارے آخری منٹ چل رہے ہیں تو آپ کوئی خلاصتاً بیان کر دیں.
حج کی فرضیت کے حوالے سے ایک شرط اہم ترین ہے استطاعت, اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ دوران سفر زادہ راہ پر قدرت ہو. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے, وہاں پر جو ایام گزارنے ہیں ان کے لیے زادہ راہ جو چاہیے ہوگا, وہاں پہ جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں اس پر وہ قادر ہو. سواری پر چونکہ حج کے لیے جانا ہے تو سواری کے آنے جانے اس پر قدرت ہو, اور جتنا عرصہ حج کا دورانیہ ان کا وہاں قیام رہے گا اتنے عرصے تک ان کے ماتحت جو افراد جن کا نفقہ ان پر لازم ہے تو ان کے لیے اسباب اور اخراجات چھوڑ کر جائیں جو ان کے واپسی آنے تک کفایت کریں. تو اس طرح کی پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ نابینا نہ ہو اور مفلوج نہ ہو, حج پہ جا سکتا ہو, تو اس طرح کی کچھ شرائط اور مزید ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو افراد جن کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی استطاعت عطا فرمائی ہے تو انہیں چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت سے یا اپنے شہر کے معتمد مستند مفتیان کرام سے اپنی مالی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیں کہ میری مالی حیثیت ایسی ایسی ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھ پہ حج کی فرضیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی.
ناظرین اکرام, اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیٹیل آپ پوچھنا چاہیں دارالافتاء اہل سنت پہ فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, براہ راست بھی جا سکتے ہیں اور دارالافتاء اہل سنت سے اس حوالے سے رہنمائی لی جائے, کیونکہ حج اگر فرض ہے تو اس میں تاخیر بھی بالکل بھی وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی کئی ایسی شرائط ہیں کہ جو ان پر یا دیگر ان کے ساتھ محارم ہیں یا شوہر ہیں, تو اور بھی جو مسائل ہیں وہ ضرور ہمیں سیکھنے سمجھنے چاہیے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیئے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, نیکی کی دعوت عام کریں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملے.